الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 35 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یاد ہوگا کہ اس سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ ظالم اگر تمہارا انکار کر رہے ہیں تو یہ در حقیقت تمہارا انکار نہیں ہے، یہ آیات الہی کا انکار ہے، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا تھا. یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ ہماری سنت رہی ہے، ہم عام طور پر اسی طرح لوگوں کو امتحان سے گزارتے ہیں، اور پیغمبروں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی تکذیب اور اپنی اذیتوں پر صبر کریں. اور اس کو سمجھنے کے لیے پیغمبروں کی سرگزشتیں تمہیں پہنچ چکی ہیں. اس پر اب آگے کا مضمون جو شروع ہوا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. کہ اس کے باوجود، یعنی یہ کہ ہمارا جو طریقہ رہا ہے اور جو کچھ ہم نے بتا دیا ہے، اس کے باوجود ان کا اعراض، یعنی یہ تمہاری دعوت سے جو گریز اختیار کر رہے ہیں، جو فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، جس طرح منہ موڑ رہے ہیں، ان کا یہ اعراض اگر تمہیں گراں گزر رہا ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، گراں گزر رہا ہے، یعنی اگرچہ ہم نے بتا دیا ہے کہ یہی سنت رہی ہے، پہلی قوموں نے بھی یہی کیا ہے، یہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ واقع ہو گیا ہے، لیکن اگر یہ چیز گراں گزر رہی ہے تو اگر استطاعت رکھتے ہو تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ ڈھونڈ لو. فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ، اور کیا کرو؟ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، یعنی یہ استحالے کا اسلوب ہے، ادب میں اختیار کیا جاتا ہے کہ اچھی بات ہے، پھر ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم ان امتحانوں سے گزاریں گے، اسی طرح دعوت پیش کی جائے گی، اسی طرح اذیتوں پر صبر اور اعراض کا تقاضا کیا جائے گا، یہ تکذیب میں اسی مقام پر پہنچیں گے جس پر اس سے پہلی قومیں پہنچتی رہی ہیں، اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن اگر آپ پر یہ بات گراں گزر رہی ہے تو پھر آپ جائیے اور جا کر کوئی سرنگ زمین میں ڈھونڈیے، آسمان پہ کوئی زینہ لگائیے، اور کوئی آیت لے آئیے، کوئی نشانی لے آئیے، اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں مانیں گے. تو اگر آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ ان کی یہ تمنا پوری کر دینی چاہیے، تو پھر ہم تو یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. یہ جو بات کہی گئی ہے، اس میں بظاہر پہ لگتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح سخن ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ انہی تکذیب کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے. مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ مانگ رہے ہو وہ ہماری سنت کے خلاف ہے، ہم نہیں دیں گے. ہمیں اسی طرح کے امتحان سے گزار کر فیصلہ کرنا ہے کہ کون سرفرازی حاصل کرتا ہے اور کون اپنے لیے خسارے کا سودا کرتا ہے. تو اس سنت اللہ کی وضاحت کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا، پھر آپ کر لیجئے جو آپ کو کرنا ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. اس کے باوجود ان کا اعراض اگر تمہیں گراں گزر رہا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ ڈھونڈ سکتے ہو کہ ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو ڈھونڈ لو. اس پر میں نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے کہ اس جملے میں جواب شرط محذوف ہے، یہ عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے، ترجمے میں ہم نے اسے کھول دیا ہے، یعنی یہ بات کہ تو ڈھونڈ لو، یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوئی، شرط آ گئی ہے، اس کا جواب الفاظ میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ اسلوب جگہ جگہ اختیار کیا گیا ہے، یہاں بھی ہے۔ اردو زبان میں چونکہ اس کو گرفت میں لینا آسان نہیں ہوتا، تو اس لیے ترجمے میں ایسی چیزوں کو کھول دینا چاہیے۔ بہت سے ایسے اسالیب ہیں جو اب ہماری زبان میں اس طرح نہیں رہے، زبانوں میں اور ان کے اسالیب میں بہت کچھ فرق واقع ہوتا رہتا ہے۔ قرآن مجید جس عربی معلیٰ میں نازل ہوا ہے، اس کے اپنے کچھ اسالیب ہیں، اس میں ایک خاص طرح کا لب و لہجہ ہے، ایک خطابت کی شان ہے، اس میں بعض اوقات ایک چیز کو ایک پہلو سے بیان کیا جاتا ہے اور پھر مبتدا کے بعد خبر چھوڑ دی جاتی ہے، بعض اوقات خبر پر پوری توجہ مرتکز کر دی جاتی ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہوتا ہے، بعض موقعوں پر شرط آ جاتی ہے اور جواب شرط کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ لیکن ترجمے میں ان سب چیزوں کو کھول دینا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر اس زمانے کے قاری کے لیے کلام قابل فہم نہیں رہتا۔ ارشاد ہوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خواہش کہ یہ لوگ آیت مانگ رہے ہیں، نشانی مانگ رہے ہیں، معجزہ مانگ رہے ہیں، تو اگر یہ خواہش پوری ہو جائے تو کیا اس میں ایسی چیز ہے ہر شخص کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مقصود کیا ہے، یعنی یہی مقصود ہے نا کہ اگر ان کی خواہشات پوری کر دی جائیں، ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو یہ ہدایت پر آ جائیں گے، یہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ یہ وہ بات ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار بتائی گئی ہے قرآن مجید میں، اور یہ بات ہے جو ہم میں سے بھی ہر شخص کو سمجھنی چاہیے۔ اللہ کا دین جب ہم پر واضح ہو جاتا ہے تو اللہ کی اسکیم بھی سمجھ لینی چاہیے۔ وہ اسکیم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت آ جائے، ہمارے پاس کوئی قوت آ جائے، ہم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ہم تمام انسانوں کو ہدایت پر لے آئیں۔ عام طور پر لوگ یہ استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اگر آزادی کی ایک فضا قائم کر دی گئی ہے اور ہم بھی اس کے اسیر ہو کر رہ گئے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لوگ خدا کو چھوڑ دیں گے، لوگ اس کے دین کو چھوڑ دیں گے، لوگ اخلاقی اقدار کو چھوڑ دیں گے۔ یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے معاشرے کا جبر، اس کے لیے ریاست کا جبر، یہ لازمن ہونا چاہیے۔ یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے دین کے لیے یہ سب کرنا ہوتا تو اس کے لیے تمہاری کیا ضرورت تھی؟ اللہ اگر چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو وہ ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ اتنے لمبے کھکھیڑ سے معاملے کو کیوں گزارے؟ نہیں، اس کی اسکیم یہ نہیں ہے، اس کی اسکیم یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے خارجی عوامل کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پر لایا جائے۔ وہ اپنی دعوت پیش کرے گا، اس نے فطرت میں علم رکھا ہے، اس نے انفس و آفاق میں نشانیاں رکھی ہیں، وہ اسی طریقے سے آزادی کی فضا میں لوگوں کو موقع دے گا کہ وہ چاہیں تو ایمان کا راستہ اختیار کریں، چاہیں تو کفر کا راستہ اختیار کریں۔ تو تمہیں دین کے ساتھ یہ اسکیم بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک موقع کے اوپر یہ لکھا تھا کہ وہ لوگ جو لوگوں پر جبر کر کے انہیں دین پر لانا چاہتے ہیں یا جبر کر کے انہیں دین کے احکام کا پابند کرنا چاہتے ہیں، وہ اصل میں خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون ایک جگہ نہیں، دسیوں مقامات پر زیر بحث آیا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ میری اسکیم نہیں ہے، اللہ اگر چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے اس کی اسکیم کو سمجھیے اور لوگوں کو آزادی کی فضا میں جو کہنا ہے کہنے دیجئے، جو کرنا ہے کرنے دیجئے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام صبر کے ساتھ دعوت پیش کرنا ہے، اذیتوں کو برداشت کرنا ہے، یعنی اگر مخاطبین اذیت پر بھی اتر آئیں تو ان کو برداشت کرنا ہے اور اپنی بات کہنی ہے۔ ہاں، جزا و سزا کا جب موقع آ جائے گا تو اللہ فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ وہ دنیا میں بھی کرتا ہے اور وہ فیصلہ آخرت میں بھی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے، وہ کب مہلت ختم کر دے گا، کب اس کی طرف سے آخری نتیجے کا اعلان ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا وہ دنیا میں بھی ہوتا رہا ہے، یعنی رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ایک خاص وقت پہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ آزادی اس کی دی ہوئی ہے، یہ اسکیم اس کی ہے، اس کو سمجھیے۔ تو ارشاد ہوا کہ اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، اس لیے ہرگز جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ بنو۔ یعنی یہ کہا کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے، فلا تکونن من الجاہلین، آپ جاہلوں میں سے نہیں بنیے۔ یہ عربی زبان میں جہل کا لفظ ناواقفیت کے بیان کے لیے بھی آتا ہے، اور جذبات سے مغلوب ہو کر ایک خاص کیفیت جب آدمی پر طاری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے عمر بن کلثوم میں نجھلا فوق الجاہلین میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ آپ ایسے نہ ہوں، ہماری اسکیم کو سمجھیں۔ یہ صحیح ہے کہ بعض اوقات جذبات حق کے لیے بھی ہوتے ہیں، یہ عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ ہم تو یہ حق کی غیرت میں بات کر رہے ہیں، دین کی حمیت میں بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اس کو جہالت سے تعبیر کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی اسکیم کے خلاف نہ کوئی غیرت آنی چاہیے، نہ انسان کو کسی جہالت میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اپنے مقام کو پہچانیے اور خدا کی اسکیم میں کھڑے ہو کر اس کی بات لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کے سامنے اس بات پر عمل کا نمونہ پیش کیجیے، ان کے ذہنی اشکالات کو دور کرنے کی سعی کیجیے، ان کے لیے وہی رویہ اختیار کیجیے جو اللہ کے پیغمبروں نے اختیار کیا ہے، اور جس میں یہ کہنا پڑا کہ کیا آپ اپنی جان گھلا دیں گے؟ یہ جان گھلانی چاہیے دعوت کے لیے، استدلال کی وضاحت کے لیے، دلوں میں اترنے کے لیے، دماغوں کو مخاطب کرنے کے لیے، یہ اس کے لیے نہیں کہ آپ ہاتھ میں ایک عصا پکڑیں اور لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے نکل کھڑے ہوں، یا ان کو دین پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اس طرح کی کوششیں فرد کی سطح پر کی جائیں، جماعتوں کی سطح پر کی جائیں، یہ حکومتوں کی سطح پر کی جائیں، یہ خدا کی اسکیم کے بالکل خلاف ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس لیے ہرگز جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا علم و عقل اور ارادہ و اختیار کے امتحان کے لیے بنی ہے۔ یعنی اسکیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ واضح کیا ہے، یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس میں علم و عقل اور ارادہ و اختیار کا امتحان کیا جائے۔ اللہ نے علم دیا، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کیا ہم اس علم کو استعمال کرتے ہیں، اس نے عقل دی، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہم عقل کو اس جگہ رکھتے ہیں جہاں اس کو رکھنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو رشوت دے رکھی ہے، اس کو جذبات سے مغلوب کر رکھا ہے، ہم نے اس کو تعصبات کا اسیر کر دیا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے؟ عقل جیسے کہ اس کو کام کرنا چاہیے، کیا فی الواقع وہ کام کر رہی ہے؟ پھر ہمیں ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بہت سے دائرے ایسے ہیں جس میں ہم مجبور محض ہیں، لیکن جس دائرے میں امتحان مقصود ہے اس میں خود ہمارا خالق یقین دلا رہا ہے کہ تمہیں میں نے ارادہ بھی دیا اور اختیار بھی دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے جس امتحان میں تمہیں ڈالا گیا ہے۔ اللہ یہ کر سکتا تھا کہ بالجبر لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یہ کیا مشکل تھا؟ کائنات کا پروردگار ہے، انسانوں کا خالق ہے، زمین و آسمان اس کی مٹھی میں ہے، وہ جب چاہتا لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یا کوئی ایسی صورت پیدا کرتا کہ سارے حجاب دور ہو جاتے اور لوگ حقیقت کو بچشم سر دیکھ لیتے۔ یعنی اس وقت بھی اصل چیز کیا ہے جو لوگوں کے لیے مزلہ قدم بن رہی ہے؟ وہ حجابات ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو جن پر ہم ایمان لاتے ہیں علم بالحواس کے دائرے کی چیز بنا دیا ہے، یوں نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کی طرح کی چیز بنا دیا ہے، نہیں، اس میں جو استدلال ہے یا بنائے استدلال ہے وہ عقل ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ عقل کا طریقہ قیاس ہے، یعنی وہ کیا کرے گی؟ وہ محسوس سے نامحسوس تک عقلی استدلال کے ذریعے سے پہنچے گی، وہ تجرباتی یا مشاہداتی استدلال نہیں ہوتا، اور یہی امتحان ہے۔ اس لیے کہ جب معاملہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر تو اندھے بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس امتحان کو سامنے رکھ کر سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی اسکیم کیا ہے۔ تو فرمایا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس کی اسکیم یہی ہے کہ لوگ اس امتحان سے گزر کر کامیاب یا ناکام ہوں، لہٰذا ان کے ایمان کی آرزو میں اس طرح جذبات سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سنت الہی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ یعنی جو لوگ بھی دین سے محبت رکھتے ہیں، دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا دین لوگوں تک پہنچے، وہ پہلے قدم پر اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی یہ بات گرہ میں باندھ لیں کہ ان کا کام جبر کرنا نہیں ہے، یہ ان کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اور اس کی پدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ان کا کام لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنا نہیں ہے، ان کا کام لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا نہیں ہے، ان کا کام لوگوں کو بالجبر رائے ہدایت پر لانا نہیں ہے، ان کا کام اسی زمین پر لوگوں کو ان کے جرائم کی سزا دینا نہیں ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ فضا باقی رکھیں جس میں لوگ آزادی سے اپنی رائے قائم کریں، آزادی سے فیصلہ کریں، کفر کہنا ہے تو کہیں، ایمان کی دعوت کو قبول کرنا ہے تو کریں، تنقید کرنی ہے تو کریں۔ اس فضا میں امتحان ہے، اور اس امتحان کو سمجھ کر اس اسکیم کے مطابق ہمیں اپنی دعوت پیش کرنی ہے۔ یہ ظاہر ہے ایک بڑا مشکل کام ہے، اللہ کے پیغمبروں کو بھی بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، یعنی ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے، تاریخ سنائی جا رہی ہے۔ اس سے پیچھے دیکھیے کہ پیغمبروں کی سنت یہی رہی ہے، آپ کا کام صبر کرنا ہے، آپ کا کام اذیتوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہ لوگ جس سطح پر بھی اتر آئے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہ کیجیے کہ آپ کوئی مصنوعی ذریعہ اختیار کر کے ان کو ہدایت پر لے آئیں گے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خالق ہوں، مجھے یہ کرنا ہوتا تو میں کر چکتا، میں نے نہیں کیا، تو میری اسکیم کے مطابق پیغام پہنچائیے۔ ارشاد ہوا کہ انما یستجیب الذین یسمعون، ہماری اس دعوت کو وہی قبول کریں گے جو سننے والے ہیں۔ سننے والے ہیں یہاں اپنے اصل مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی مطلب یہ کہ جنہوں نے تعصبات کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے کان لگا لیا ہے، جو بات کو اس کی اصل میں اتر کر سمجھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سنتے تو سب ہیں، لیکن حقیقت میں سننا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آئے جو بظاہر ہمیں اجنبی لگتی ہو، جو ہمارے تعصبات کے خلاف ہو، جو ہمارے پہلے علم کو چیلنج کر رہی ہو، پیغمبر یہی کرتے ہیں آگے، یہ ساری چیز جب سامنے آ جائے تو ہم سنیں گے، زیادہ غور کے ساتھ سنیں گے۔ ایک مانوس بات ہے، ایک شخص وہ چیز بیان کر رہا ہے جو ہم پہلے سے مانتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے مطابق رہے ہیں، تو یہ تو آپ نے بس جیسے بھی سن لی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ گئی ہے جو تعصبات کے مطابق نہیں ہے، جو پہلے سے مانی ہوئی باتوں کو چیلنج کر رہی ہے، جو اس سے ہٹ کر کوئی بات پیش کر رہی ہے، یہی موقع ہے کہ جس میں آپ کو اب اصل میں سننا ہے۔ اور وہ سننا کیا ہے؟ کان لگا کر سننا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تعصبات کو ایک طرف رکھ کر اس کے اندر اترنا ہے، بات جیسے کہی جا رہی ہے پہلے اس کو سمجھنا ہے، یہ وہ سننا ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ تو ہم فیصلہ کریں گے، اور یہ ہم فیصلہ کن کے لیے کریں گے کہ ان تک ہماری دعوت پہنچ جائے؟ وہ جو سننے والے ہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے جنہوں نے کان بند کر رکھے ہوئے ہیں، یعنی حقیقت میں کان بند کر رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے تعصبات کے پردے اکھاڑ پھینکنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے غرض نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اسکیم کے مطابق آپ دعوت پیش کیجیے۔ اور ارشاد فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، رہے یہ مردے، کیا کلام کی بلاغت ہے، ہماری یہ دعوت ان کے لیے ہے جو سننے والے ہیں، رہے یہ مردے، یعنی یہ تمہارے مخاطبین جو سننے سے انکار کر دیں، سنیں لیکن نہ سنیں، جو بات کی طرف حقیقت میں جیسے توجہ دینی چاہیے نہ دیں، جو بات کو سنیں تو کبھی کسی کی نیت ڈھونڈ رہے ہوں، کبھی محرکات ڈھونڈ رہے ہوں، کبھی اپنی پہلے سے مانی ہوئی باتوں سے مطابقت ڈھونڈ رہے ہوں، کبھی تعصبات اور اپنے آبا کا حوالہ دے رہے ہوں، کبھی یہ کہہ رہے ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز تو اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی، یہ بڑے عالم آ گئے اور یہ بڑے فقیہ آ گئے اور یہ بڑے فلاں آ گئے. یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو مردہ کر دیتی ہے. زندہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یعنی مجھے خدا نے عقل دی ہے، مجھے بصیرت دی ہے، بات سنوں گا اور اس کے بعد میں اس بات کو جس طرح کے کہنے والا کہہ رہا ہے اس پر کوئی اتہام باندھے بغیر، اس کی نیت اور محرکات طے کیے بغیر، میں بات کو اس کے میرٹ پر سنوں گا اور سننے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے اس کو ماننا یا نہیں ماننا. یہ فیصلہ بربنائے استدلال ہوگا، اس کے پیچھے اور کوئی چیز نہیں ہوگی. میں اس دلیل کو دیکھوں گا، اور جب میں یہ لفظ دلیل بول رہا ہوں تو سمجھ لیجئے کیا چیز ہے. ہر علم و فن میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بنائے استدلال کیا چیز ہوگی. اگر یہ فیصلہ درست کر لیا گیا ہے تو ساری دیوار ٹھیک اٹھے گی، اور اگر یہ فیصلہ غلط کر لیا گیا ہے تو تا سریا میروت دیوار کچھ، پھر کوئی امکان نہیں ہے کہ آدمی صحیح جگہ پہ پہنچ جائے. تو ارشاد ہوا کہ رہے یہ مردے. اب اس کے بعد ایک حصہ مقدر ہے، تو ان کا انجام اب یہی ہے. کیا ہے؟ اس کو آگے بیان کیا، اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر یہ اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یعنی ان کا انجام اب یہاں ہدایت پانا نہیں ہے، ان کا انجام اب یہاں اٹھنا نہیں ہے، ان کا انجام اب وہاں اٹھنا ہے. اور جب یہ وہاں اٹھیں گے پھر ہماری بارگاہ میں ہوں گے، ہم دیکھ لیں گے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت پیش کریں. رہی یہ بات کہ یہ نہیں سن رہے، یہ طرح طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، یہ معجزے مانگتے ہیں، یہ علم و عقل کے ساتھ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آگے سب و شتم پر اتر آئے ہیں، یہ گالیاں دے رہے ہیں، یہ اتہام باندھ رہے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے. اس سے آپ کو اذیت ہوتی ہے، ہم اسے جانتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ انکار آپ کا نہیں ہے، یہ آیات الہی کا انکار ہے. اگر غیرت آنی ہے تو ہم کو آنی چاہیے. ہماری ایک اسکیم ہے، اور وہ اسکیم کیا ہے؟ وہ اسکیم یہ ہے کہ ہم ہدایت کو واضح کریں گے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ سنائیں گے. اس عرصے کے دوران میں ان کو آزادی ہے، یہ جو رائے قائم کرنا چاہتے ہیں کریں، جو چیز اختیار کرنا چاہتے ہیں کریں. ہم نے انہیں علم و عقل اور ارادہ و اختیار کے امتحان میں ڈالا ہے، اس میں مداخلت نہ کیجیے. اس لیے کہ اگر یہ کام ہمیں کرنا ہے تو اس سارے کھکیڑ کی ضرورت نہیں تھی، ہم یہ کام چشم زدن میں کر سکتے ہیں کہ ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے. تو یہ بات جب بیان فرما دی کہ یہ سنت الہی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے بعد مزید اس چیز کی ضرورت ہوئی کہ یہ سمجھایا جائے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہنا پڑ گیا، تو میں نے اسی نوٹ میں آگے لکھا ہے، یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جذبات کوئی جذبات نفس نہیں تھے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک دائی کی حیثیت سے آپ اپنے نفس میں موجود کسی چیز کے شکار ہو گئے تھے، بلکہ سراسر جذبات خیر تھے. یعنی جب ایک دائی یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت قبول کر لیں، وہ صحیح راستے پر آ جائیں، اور دائی بھی کس چیز کا، یعنی اس آخری شکاوت یا نعمت کا دائی. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کی نقمت میں مبتلا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتوں میں آسائش کے باغوں میں چلے جائے. اتنی بڑی چیز کا دائی تو اس کے اندر یہ جذبات خیر پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی بات بنے، میں کوئی چیز ایسی پیش کر دوں کہ سب لوگ ہدایت پر آ جائے. تو یہ جذبات خیر تھے، مگر حد مطلوب سے بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے. یعنی کوئی جذبات نفس نہیں، کسی برائی کی طرف میلان کے جذبات نہیں، کسی سرکشی کی طرف میلان کے جذبات نہیں، نیکی اور خیر کے جذبات حد مطلوب سے بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا، یعنی یہ بتایا کہ نہیں، ہماری اسکیم کو سمجھیے. آیت میں بظاہر عتاب ہے، لیکن یہ عتاب بڑا محبت آمیز ہے. اس میں اگر کوئی تلخی ہے تو اس کا رخ انہی بدبختوں کی طرف ہے جن کے ایمان کے لیے آپ اس قدر بیتاب تھے. یعنی ظاہر ہے کہ اس میں جو الفاظ ہیں بہت سخت استعمال کیے گئے ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ اچھا، آپ کو ان کا اعراض گراں گزر رہا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں تو کوئی غلطی کر رہے ہیں. آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی مطالبہ پورا کیوں نہیں کر دیا جاتا، گراں گزر رہا ہے، تو ہماری اسکیم تو وہی ہے جو ہم نے بتا دی ہے زمین میں کوئی سرنگ لگانی ہے تو لگائیے اور وہاں سے کوئی معجزہ لے آئیے، آسمان میں سیڑھی لگانی ہے تو لگائیے اور وہاں سے کوئی معجزہ اتار لائیے۔ ظاہر ہے اس میں بڑا عتاب کا اسلوب ہے، اور اس کے بعد بات وہاں ختم کی تھی کہ فلا تکونن من الجاہلین، آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں نہ بنے۔ تو اس سختی، اس عتاب کا رخ کس طرف ہے؟ اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے۔ اچھا آپ اتنے زیادہ ان کے ایمان کے طالب ہو کر رہ گئے؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن تنبیہ ان کو کی جا رہی ہے کہ بدبختو، ہمارا پیغمبر تو تمہارے ایمان کے لیے اس قدر بیتاب ہو رہا ہے اور تم اس نعمت کی کیسی ناقدری کر رہے ہو۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اب یہ گویا اسی مضمون کو آگے بڑھایا۔ اس پر میں لکھا ہے آگے کی آیات سے بتدریج واضح ہو جائے گا کہ یہ مطالبہ کسی ایسی نشانی کے لیے تھا جو یہ ثابت کر دے کہ اگر یہ لوگ پیغمبر کی تکذیب پر قائم رہے تو ان پر عذاب آ جائے گا۔ یعنی جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے تھے تو آپ یہ بتاتے تھے کہ میری یہ دعوت کوئی فلسفہ نہیں ہے، میں دنیا میں کسی نتیجے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں ہو، یہ دنیا جس امتحان کے لیے بنی ہے اس کو نتیجہ خیز ہونا ہے اور وہ نتیجہ تمہارے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، میں تمہیں اس پر متنبہ کر رہا ہوں۔ اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ پھر کوئی ایسی نشانی سامنے آنی چاہیے جو ہمیں یہ باور کرا دے کہ فی الواقع یہ ایسا ہی نتیجہ ہے جو ہمارے لیے نکلنے والا ہے۔ یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دو اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے کوئی نشانی اتار دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں ہے، یعنی اصل الفاظ یہ تھے مگر ان میں سے اکثر واقف نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اس طرح کے جو اجمال کے اسالیب ہوتے ہیں بعض اوقات قاری ان کو پوری طرح نہیں سمجھتا، تو اس لیے واضح کر دینا چاہیے۔ تو میں نے قوسین میں واضح کر دیا ہے، مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں ہے، یعنی یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی نشانی سامنے آ گئی تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس بات سے واقف نہیں ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ اسکیم جس اصول پر برپا ہوئی ہے اس میں علم و عقل اور ارادہ و اختیار کا امتحان ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ امتحان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کا خاتمہ ان کا خاتمہ بن جائے گا، یہ اس سے واقف نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں۔ اس پر بھی ایک نوٹ ہے، سن لیجئے۔ اس اجمال میں بڑی تفصیل پوشیدہ ہے، یعنی یہ جو بات کہی ہے نا کہ مگر ان میں سے اکثر واقف نہیں ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک اجمال کا انداز ہے، اسلوب ہے، کسی حد تک میں نے اس کو وہیں کھول دیا، لیکن اس میں بڑی تفصیل پوشیدہ ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس سے ایک تو یہ بات نکلتی ہے کہ یہ نادان اور مغرور لوگ اس طرح کی نشانی کے ظہور کے نتائج سے آگاہ نہیں، یعنی ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ان کی نادانی ہے، حماقت ہے کہ ایسے مطالبات کر رہے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ان کے نزدیک یہ محض ایک کھیل تماشا ہے، حالانکہ یہ نشانی اگر ظاہر ہو گئی تو سب کی کمر توڑ کر رکھ دے گی۔ یعنی یہ نشانی جب ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ آخری فیصلہ سنا دیتا ہے۔ عذاب کی یہ نشانی فرعون کے لیے جب ظاہر ہوئی تو قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ وہ پکار اٹھا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا کو مانتا ہوں، لیکن فرمایا الان، اب ماننے کا وقت گزر چکا، اب تو جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ لوگ کے جو دعوت پیش کر رہے تھے اور جو تمہاری تعذیب کا شکار ہو رہے تھے ان کے لیے سرفرازی کے فیصلہ ہے، وہ اب نکل گئے دریا کے پار، اب تمہیں ڈوبنا ہے اور انسانوں کے لیے عبرت بننا ہے، اب اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کے نزدیک یہ محض ایک کھیل تماشا ہے، حالانکہ یہ نشانی اگر ظاہر ہو گئی تو سب کی کمر توڑ کر رکھ دے گی۔ دوسری یہ کہ یہ خدا کی اس حکمت اور سنت سے واقف نہیں ہے جو انبیاء اور ان کے مکذبین یعنی ان کے جھٹلانے والوں کے لیے کہ معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے، یہ اس سنت سے واقف نہیں ہے. یعنی جب اللہ کے نبی آ جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے جب ان کو بھیج دیتا ہے، اور ان کی تکذیب کرنے والے، ان کو جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ اس سے واقف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو فوراً پکڑ لے. یعنی ظاہر ہے کہ مہلت دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ادھر پیغمبر کو بھیجا، ادھر لوگوں نے انکار کیا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا، ایسا نہیں ہے. وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو فوراً پکڑ لے، بلکہ وہ ان کو ایک خاص مدت تک مہلت دیتا ہے جس میں ان پر ہر پہلو سے خدا کی حجت پوری کر دی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر سزا نہیں دیتے. اور یہ بات کہ اتمام حجت کب ہوا یہ وہی جانتے ہیں، اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہ میرے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے، نہ کسی عالم کے پاس ہے، نہ کسی فقیہ کے پاس ہے، نہ کسی سائنسدان کے پاس ہے، یہ پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہوتا. یعنی اندازہ کیجئے کہ دو جلیل القدر پیغمبروں کے معاملے کی قرآن نے مثال پیش کر دی ہے. سیدنا ابراہیم کی مثال پیش کی ہے کہ جب قوم لوط کے بارے میں خدا کا فیصلہ لے کر فرشتے آ گئے، اس وقت بھی ان کا خیال تھا کہ ابھی شاید حجت پوری نہیں ہوئی، ابھی کچھ نیکوکار لوگ ہوں گے، ان کو تلاش کرنا چاہیے. تو انہوں نے مجادلہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور سیدنا یونس علیہ السلام نینوہ کی طرف بھیجے گئے، الی مئۃ الف و یزیدون، ایک لاکھ سے زیادہ آبادی کے شہر اس زمانے کے لحاظ سے. ان کو یہ خیال ہوا حجت پوری ہو گئی، میں نے حد کر دی، ہر لحاظ سے بات سمجھا دی، یہ قومی لاخیروں کی قوم ہے، چھوڑ کر نکل گئے. ان کو تنبیہ کی گئی، سیدنا ابراہیم کے ساتھ مجادلے کے نتیجے میں واضح کیا گیا کہ اللہ کی حجت کب پوری ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو اس وجہ سے وہ اتمام حجت کے بغیر کسی کو سزا نہیں دیتا. کب حجت پوری ہوئی اس سے وہی واقف ہے. اللہ کا تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو فوراً پکڑ لے، بلکہ وہ ان کو ایک خاص مدت تک مہلت دیتا ہے جس میں ان پر ہر پہلو سے خدا کی حجت پوری کر دی جاتی ہے. جب یہ حجت پوری ہو چکتی ہے تب خدا ان کو پکڑتا ہے. حجت پوری ہو جاتی ہے یعنی حق ہر لحاظ سے واضح ہو جاتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو پھر ان کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو یہ اس بات سے واقف نہیں ہے. تیسری یہ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی دھمکی جھوٹی ہے. یعنی کسی نہ کسی جگہ کہیں ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال موجود ہے کہ یہ ایسے ہی باتیں ہیں، یہ کہتے ہی رہتے ہیں لوگ. وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی یہ دھمکی جھوٹی ہے یا خدا کے ہاتھ ہی بے بس ہے. حالانکہ خدا سرکشوں کو جو ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہے، تو اس وجہ سے کہ اس کی تدبیر بڑی محکم ہوتی ہے. یعنی ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسے یہ خوف یا اندیشہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے قابو سے نکل جائے گا تو اس لیے جلد فیصلہ سنا دیا جائے. نہیں، وہ صدیوں ڈھیل دے دیتا ہے، برسوں ڈھیل دے دیتا ہے، پھر خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اب حجت ہر لحاظ سے پوری ہو گئی ہے، اب مجھے جزا و سزا کا فیصلہ سنانا ہے. وہ رسی کتنی دراز کر دے لیکن اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ اس کے قابو سے باہر نکل سکے. چوتھی یہ کہ یہ بدقسمت لوگ اس رحمت سے ناآشنا ہے جو اس مہلت کے اندر مزمر ہے. یہ جانتے نہیں ہے کہ یہ مہلت خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے. یہ عذاب کی نشانی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، نہیں جانتے کہ اس کے بعد تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہی وقت ہے جو انہیں میسر ہے. کسی کو اس پر قیاس کر لیجئے کہ جب آپ دین کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو انسانوں کو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کو وقت ملا ہوا ہے غور کریں. ہر وہ دن جس میں ان کی زندگی کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ اسے ختم کر دینا ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کو کچھ امید باقی ہے، ابھی ان کے لیے وقت ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. چوتھی یہ کہ یہ بدقسمت لوگ اس رحمت سے ناآشنا ہے جو اس مہلت کے اندر مزمر ہے، بشرطے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ رحمت میں سبقت کرتا ہے، غضب میں سبقت نہیں کرتا. یعنی اگر اس کو رحمت کرنی ہو، عنایت کرنی ہو، بخشنا ہے، اس میں تو جلدی کرتا ہے، لیکن جب اس کو سزا دینی ہے تو آخر وقت تک ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ توبہ اور اصلاح کے دروازے اس وقت تک بند کھلے رکھتا ہے جب تک بندے اپنی ضد اور ہٹ درمی سے خود ان کو اپنے اوپر بند نہ کر لیں۔ یعنی ایک وقت آتا ہے کہ جس کے بعد یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں اور یہ بندے ہیں کہ جو اپنی سرکشی، اپنی ضد، اپنے عناد اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس کا باعث بنتے ہیں کہ ان کے لیے بند کر دیے جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو بند نہیں کرتا۔ تو ارشاد ہوا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو، اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے کوئی نشانی اتار دے، مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر استدلال، وہی یعنی وہی علم و عقل کو اپیل کرنے والا استدلال۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ بات کو ایک جگہ تک پہنچائے گا، پھر اس کے بعد وہیں شروع کر دے گا۔ تو ارشاد ہوا، دیکھتے نہیں ہو، یہ الفاظ مقدر ہیں، یہاں اس کو نکال دینا چاہیے، ہماری اپنی زبان کے لحاظ سے یہ ربط لازماً واضح ہونا چاہیے۔ دیکھتے نہیں ہو، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین پر جتنے جانور اپنے پاؤں سے چلتے ہیں اور فضا میں جتنے پرندے اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں۔ اور اس کے بعد مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، اور سمجھانے کی حد تک تو ہم نے اپنی کتاب میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد یہی باقی ہے کہ ایک دن یہ اپنے پروردگار کے حضور میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں ایک دلیل پیش کی اور پھر یہ کہا کہ اگر تم اس دلیل پر غور کرو تو یہ سب مطالبات کرنے کی ضرورت نہ باقی رہے، لیکن جو فیصلہ کر چکے ہو اس کے بعد پھر وہ آخری فیصلہ ہی ہونا ہے کہ جس میں تم پروردگار کے حضور میں جمع ہوگے۔ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو عذاب آتا ہے وہ در حقیقت اسی جمع کرنے کے عمل کی دنیاوی ابتدا ہے، گویا خدا وہاں سے ہانک لیتا ہے اب قیامت اور پھر اس کے بعد آخری فیصلے اور اس کا ظہور۔ اس میں کچھ الفاظ کی مشکلات ہیں، ان پر بھی ایک نوٹ ہے، میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، ان میں مقابل کے الفاظ بعض الفاظ عربیت کے اسلوب پر حذف ہو گئے ہیں۔ مثلا جملے کے پہلے حصے میں فی الارض ہے تو دوسرے حصے میں فی السما کا لفظ نہیں آیا، اسی طرح دوسرے حصے میں یتیرو بجناحیہ کے الفاظ ہیں تو پہلے حصے میں تدب و علی رجلیہ یا ارجلیہ کے الفاظ محذوف ہیں، ہم نے ترجمے میں انہیں کھول دیا۔ یہاں بھی ایک خاص اسلوب ہے زبان کا جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جس عربی میں قرآن نازل ہوا ہے یا جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس کا یہ اسلوب ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس میں مقابل کے الفاظ بعض اوقات حذف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کیا کہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، تو اب یہ فِي الْأَرْضِ کہا اور اس کی بعد پرندے چونکہ فضا میں اڑتے ہیں تو وہاں بھی کوئی لفظ ہونا چاہیے تھا نا، جیسے فِي السَّمَاء، وہ مقدر ہے، اس کو حذف کر دیا، الفاظ نہیں ہیں، آپ فِي الْأَرْضِ کے تقابل میں اس کو خود سمجھ لیجیے۔ اور جب یہ کہا کہ پرندے یتیروں پہ جنا ہے اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، تو جانوروں کے بارے میں یہ چیز آپ خود سمجھ لیجئے کہ جو زمین پر دونوں پاؤں سے چلتے ہیں، تو دونوں پاؤں سے چلتے ہیں کہ الفاظ ادھر حذف کر دیے اور فی السماء یا آسمان میں یا فضا میں یہ الفاظ ادھر حذف کر دیے۔ تو اب یہ چیز بھی ظاہر ہے کہ اردو میں بعض اوقات ناقابل فہم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا اب بولنے کا، بات کہنے کا اسلوب یہ نہیں رہا، تو اس کو کھول دینا چاہیے۔ اللہ عموماً امثالکم، اب اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ جو اڑتے ہیں سب تمہاری طرح امتیں ہیں، اور پھر یہ کہا کہ یہ سمجھانا ہے نا، اور ہم نے یہ مثال دے کر بھی اور یہ دلائل دے کر بھی اپنی طرف سے حد کر دی ہے سمجھانے کی، یعنی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں ہے، کوئی کسر ہم نے نہیں چھوڑی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، اب دیکھیے اصل الفاظ یہ ہے، ہم نے اپنی کتاب میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، میں نے اس میں قوسین میں لکھا اور سمجھانے کی حد تک تو کسر نہیں چھوڑی ہے. سیاق کلام یہ بتاتا ہے کہ کس چیز میں کسر نہیں چھوڑی, سمجھانے میں. لیکن اگر آپ اس کو اس کے سیاق سے کاٹ دیں تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز بیان کر دی ہے, اب اس کے اندر سے ایٹم بنانے کا طریقہ نکالیے, اس کے اندر سے سائنس کے اکتشافات ڈھونڈیے, اس کے اندر سے تاریخ کے مقدمات تلاش کیجئے. تو قرآن مجید کو جب آیت آیت کر دیا جائے تو وہ اس طریقے سے بکھر کر رہ جاتا ہے. تو یہاں یہ جو الفاظ آئے ہیں اس کا یہ موقع ہے کہ سمجھانے کی حد تک ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور اس کے بعد اب کیا ہے؟ اس کے بعد اب آپ کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ. جب یہ کہہ دیا کہ اس کے بعد تو اب یہی باقی ہے نا کہ یہ اپنے پروردگار کے حضور میں اکٹھے کر دیے جائیں گے, تو اب یہ کہا کہ ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, بعض اوقات عربی زبان میں فعل اس کے مدارج کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے, یعنی فعل تو ایک ہی ہوگا, کبھی وہ اس کی ابتدا کے لحاظ سے استعمال ہو جائے گا, کبھی اس کے اکمال کے لحاظ سے استعمال ہو جائے گا, کبھی اس کے نتیجے کے لحاظ سے استعمال ہو جائے گا, کبھی فیصلہ فعل کے معنی میں آ جائے گا. تو یہاں میرے نزدیک یہ فیصلہ فعل کے معنی ہے. ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں مانتا بات کو, ہو سکتا ہے ابھی کوئی عذر ہو, ابھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو, وہ ابھی اپنے اشکالات پیش کر رہا ہو, تو ایک تدریج کے ساتھ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر وہ اپنے باطن میں مخلص ہوتا ہے تو اللہ کی توفیق سے ہدایت پا لیتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہے کہ چونکہ پیچھے نیت اور محرکات ٹھیک نہیں ہوتے تو آہستہ آہستہ یہ نہ ماننا ضد اور ہٹ دھرمی میں بدلتا چلا جاتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے بعد فیصلہ کر لیا ہے کہ الفاظ موضوع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک شخص نے یا ایک گروہ نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے یہ بات نہیں سننی, تو فرمایا کہ وہ کون ہے؟ صم بکم فی الظلمات, وہ بہرے اور گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے. یعنی اصل میں انسان جب تک اپنے آپ کو بہرا اور گونگا نہیں بنا لیتا اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہدایت نہ پا سکے. وہ پائے گا, اس لیے کہ اللہ نے یہ جو سماعت اور بصارت کی قوتیں دی ہیں یہ حقیقی سماعت اور بصیرت میں بدلتی ہیں اور لازماً بدلتی ہیں, یہ ان کی فطرت ہے, بشرطے کہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اس بات کی طرف آنے سے پہلے جو مثال دی گئی تھی, یعنی جو دلیل دی گئی تھی کہ پرندے ہیں اپنے بازوؤں سے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں, جو یہ بتایا گیا تھا کہ تم نے کبھی غور نہیں کیا, تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ جانور کس طرح زمین پر چل رہے ہیں, تو اس میں یہ کہا تھا, یعنی بات کہاں پہنچائی تھی؟ یہاں پہنچائی تھی کہ اللہ امن امثالکم, تم اگر غور کرو تو یہ بھی تمہاری ہی طرح امتیں ہیں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کس پہلو کی دلیل ہے, تو اس پر کچھ نوٹ ہے, اس کو سنیے. مطلب یہ ہے کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو. پیچھے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہ وہ تم سے نشانی مانگتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو, ایک نشانی مانگتے ہو. یعنی کہا تھا نا کہ کوئی ایک نشانی دکھاؤ, عذاب کی کوئی نشانی دکھاؤ گے تو مانیں گے. مطلب یہ ہے کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو, دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو زمین پر چلنے والا ہر جاندار اور فضا میں اڑنے والا ہر پرندہ خدا کی ایک عظیم نشانی, دیکھنے والی آنکھیں. یعنی وہی بات کہ جو کچھ دیا ہے خدا نے اگر تم اس کو استعمال کرو, وہ کیا ہے؟ سم و بصر کی قوتیں. پھر قرآن میں بھی ہم نے ان حقائق کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے بعد یہ فرمایا تھا نا, ما فرطنا فی الکتاب من شے, یعنی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان باتوں کو سمجھانے میں. حقیقت یہ ہے کہ نشانیوں سے تو صحیفہ عالم بھی بھرا ہوا ہے اور صحیفہ قرآن بھی. یعنی تم نشانی مانگتے ہو اور ایک نشانی مانگ رہے ہو, نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. صحیفہ عالم کے اوراق الٹ کر دیکھو, صحیفہ گیتی کے اوراق الٹ کر دیکھو, وہ بھی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ قرآن بھی. لیکن جو بات کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں ان کا کیا کیا جائے؟ یعنی بات چونکہ سمجھانے کی ہے, عقلی استدلال سے ماننے کی ہے, اب جو آنکھوں سے دیکھنے پر اصرار کرنے لگ جائیں ان سے کیا بات کی جائے؟ یہ مدعا ہے اس بات کا کہ اصل میں تو ان اڑتے ہوئے پرندوں سے اور فضا کے اندر خدا کی ان نشانیوں سے، اس محسوس سے تم کو نامحسوس تک پہنچنا ہے، امتحان تو یہ تھا. تم کہتے ہو کہ نہیں حجاب اٹھا دیا جائے، پردے ہٹا دیے جائے، تو یہ اگر ہم کو کرنا ہے تو پھر اس امتحان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اس میں یہ کہا تھا کہ یہ تمہاری طرح امتیں ہیں، یہ پرندے بھی، فضا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی، زمین پر چلتے ہوئے جانور بھی. آیت میں اللہ عمن ام سالکم کے الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں. اللہ عمن ام سالکم یعنی تمہاری طرح امتیں ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جانوروں اور پرندوں کی زندگی کے جس پہلو کو نمایاں کر کے پیش کرنا مقصود ہے. یعنی نشانی تو ایک پرندے کے اٹھنے میں بھی ہے، پر پھیلانے میں بھی ہے، ہوا میں جانے میں بھی ہے، ایک جانور کے اٹھنے میں بھی ہے، بچہ جننے میں بھی ہے، نشانیاں تو بھری پڑی ہیں، لیکن کسی جگہ کسی پہلو کو نمایاں کیا جاتا ہے، کسی دوسری جگہ کسی دوسرے پہلو کو. تو یہاں جس پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے اس میں اللہ عمن امثالکم کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جانوروں اور پرندوں کی زندگی کے جس پہلو کو نمایاں کر کے پیش کرنا مقصود ہے وہ ان کا نظم اجتماعی ہے. یعنی جانوروں اور پرندوں کے اندر بھی جب وہ اپنی فطری زندگی میں ہوتے ہیں تو ایک خاص طرح کی اجتماعیت پائی جاتی ہے. اس کی ایک بہترین مثال شہد کی مکھی اور چونٹی کا اجتماعی شعور ہے. کبھی چونٹیوں کو دیکھا ہوگا، شہد کی مکھیوں کو تو لوگ دیکھتے ہی ہیں. ان کا اجتماعی شعور، استاد امام لکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ کیجئے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. ان کے اندر اولاد کی پرورش کا کیسا انتظام ہے، خطرات سے بچاؤ کے لیے کیسی بیداری ہے، مستقبل کے حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے کیسی پیش بینی ہے، جماعتی فرائض کا کیسا شدید احساس ہے، کیسی اعلیٰ تقسیم کار ہے، کس درجہ مضبوط نظام امر و طاعت ہے، ضروریات کی فراہمی کے لیے کیسی انتھک سرگرمی ہے، رہائش اور اپنے ذخائر کی حفاظت کے لیے تعمیر کا کیسا کمال فن ہے. کبھی مشاہدہ کیجئے چونٹیوں کا، کبھی مشاہدہ کیجئے شہد کی مکھیوں کا، تلاش و جستجو کا کیسا عمیق جذبہ، اور حصول مطلوب کے لیے کیسی زیرکی و ہوشیاری، اور پھر کتنی جاں بازی و قربانی ہے. یہ اللہ عمن امثالکم کی تشریح فرمائی ہے انہوں نے. یعنی جب یہ کہا کہ دیکھو یہ امتیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کا اپنا ایک نظم ہے، ان کی اپنی ایک دنیا ہے، ان کی اپنی ایک حکومت ہے، ان کی اپنا ایک معاشرہ ہے، تو پھر اس کو کھول کے بتایا ہے کہ یہ تصویر ہے جو تم اگر دیکھو دیکھ سکتے ہو. یہ اجتماعی شعور کسی نہ کسی درجے میں تمام جانوروں اور پرندوں میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. اس سے جو حقیقت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوقات کسی اندھے بہرے قانون فطرت سے وجود پذیر نہیں ہوئیں، بلکہ ایک غایت ہے، ایک مقصد ہے جس کو سامنے رکھ کر تخلیق کی گئی ہیں. یہ غایت ہر فرد نو کی انفرادی زندگی سے بھی سمجھی جا سکتی ہے، لیکن اجتماعی زندگی کے لیے جب یہ جوڑے کا انتخاب کرتے ہیں، جب یہ خاندان بناتے، دوسرے خاندانوں سے متعلق ہوتے اور اپنے بقاؤ تحفظ کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کا ظہور ایسا واضح ہوتا ہے کہ انسان کی عقل مفلوج نہ ہو گئی ہو تو کبھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یعنی ایک ظہور، ایک پرندے کو دیکھیں تو اس میں خدا کی نشانیوں کا ہے، ایک جانور کو دیکھیں تو اس میں خدا کی نشانیوں کا ہے، اور ایک غیر معمولی ظہور ان کی اجتماعی زندگی میں ہے. یہ چیز کسی اندھے بہرے قانون فطرت سے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں ایک کا دوسرے کے ساتھ تعامل ہے جس کو جبلی طور پر ظہور پذیر ہونا ہے. کہ کون سا قانون ہے، اندھا اور بہرا قانون، جو اپنے اندر کوئی وزڈم نہیں رکھتا، جو یہ چیز پیدا کر دے گا. قرآن اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے ہو کہ اس کے پیچھے خالق و مدبر کا ہاتھ ہے، اور یہ کائنات مختلف ارادوں، متضاد قوتوں اور تمہارے مظومہ دیوی دیوتاؤں کی رزم گاہ نہیں ہے، بلکہ اسی وحدہ لا شریک خالق و مدبر کے علم و حکمت اور رحمت و ربوبیت کی جلوہ گاہ ہے. دیکھو گے اور بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے تو یہ نتیجہ آپ سے آپ نکلے گا. اس کے لیے کسی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. یہ در حقیقت تمہارے باطن کے اندر وہ علم ودیت کر دیا گیا ہے جس کا ظہور ہونا ہے. تم اس کے ظہور کے راستے میں خود رکاوٹ بن جاتے ہو، اس لیے اس کو سمجھو. سمجھو گے تو اس کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. لیکن وہ لوگ کے جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ بہرے اور گونگے اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے. اپنے قانون کے مطابق, یہ میں نے قوسین میں اس لیے لکھا ہے کہ اس قانون کی جگہ جگہ قرآن میں وضاحت ہوئی ہے. یہ کیا قانون ہے, اس پر نوٹ ہے البیان کا, یعنی اس قانون کے مطابق کہ ہدایت وہی پائیں گے جو اپنے طرز عمل کی بنا پر اس کے مستحق ہوں گے, اور جو غلط روی پر اصرار کریں گے وہ اسی کے حوالے, یعنی غلط روی کے حوالے کر دیے جائیں گے, پھر کبھی راستہ نہ پا سکیں گے. یہ اللہ کا قانون, فیصلہ مجھے یا آپ کو کرنا ہے. ہم صحیح روش اختیار کریں گے تو خدا ہدایت کے راستے کھولے گا. اور صحیح روش کیا ہے؟ نہیں, تعصبات کے پردے چاک کر دینے, جذبات سے اوپر اٹھ کر باتوں کو سننا ہے, اپنی پہلی سی مانی ہوئی باتوں کو ایک طرف رکھ کر محض دلیل کی بنیاد پر اصل بنائے استدلال کو سمجھ کر محرکات اور نیتوں پر حملہ کیے بغیر دوسرے کی بات سننی ہے. کبھی فیصلہ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کیسے کھولتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, اور فرمایا کہ جو لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر وہ لازماً گمراہی میں پڑتے ہیں, ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ثابت ابن الزخاق ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہد علی مسلم او قال علی مومن بکفر فہوا کا قتل ہی ومن لعنہ فہوا کا قتل ہی. ثابت بن زخاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر یا فرمایا کہ کسی بندہ مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا, اور جس نے اس پر لعنت کی اس نے بھی گویا اسے قتل کر دیا. اس میں وہ مسئلہ زیر بحث ہے جس کی طرف میں نے پوری قوم کو 2015 میں توجہ دلائی تھی. ہمارے ہاں جو انتہا پسندی اور فساد ہے اس میں ایک بڑی چیز یہ تکفیر کا فتنہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے اور جو اسکیم سمجھائی گئی ہے وہ نہایت واضح ہے. اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا علم و عقل اور ارادہ و اختیار کے امتحان کے لیے بنائی ہے, اس لیے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں یہ کرنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, اپنی اصلاح کرے, اپنے اہل و عیال کو دعوت دے, اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو دعوت دے, جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہے اللہ کا پیغام پہنچائے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم دے تو اپنی قوم کو انذار کرے, خبردار کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ کام ہماری امت میں ہوا ہے, یہ آج بھی ہو رہا ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کے تمام حدود کو سمجھ لیا جائے. دیکھیے, جب ہم اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں تو یہ بتانا ہوتا ہے کہ دین کیا ہے. جب آپ بتاتے ہیں دین کیا ہے تو اس کا ایک مثبت بیان ہے, یعنی آپ بتائیں گے کہ دین میں اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ہے. اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ شرک کیا ہے. یہ دین کی تعلیم ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگر آپ اپنے مخاطبین کے ہاں کوئی شرک دیکھتے ہیں, کوئی کفر دیکھتے ہیں, شائستگی اور تہذیب کے ساتھ آپ اس بات کو واضح کیجئے کہ یہ شرک کی بات ہے ہمارے خیال میں, یہ کفر کی بات ہے ہمارے خیال میں, یہ دعوت ہے, یہاں حدود سے کوئی تجاوز نہیں ہوا. لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کافر سمجھتا ہوں, میں تمہیں مشرک سمجھتا ہوں, اب آپ نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے عقیدے کا کوئی اعلان کرنا ہے, اور جیسے کہ لوگ کرتے ہی ہیں, یعنی آج کے زمانے میں بھی بعض اوقات یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا مذہب کیا ہے, تو یہ اس کا فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہے. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں, اس کے اس اقرار کو چیلنج کرنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں. اس نے کہا میں مسیحی ہوں, بالکل صحیح. محض تعارف کے لیے میں کسی کو مسلمان کہہ دوں, اس کے علاوہ سب لوگوں کو غیر مسلم کہہ دوں, یا کسی کو مسیحی کہہ دوں اس کے علاوہ سب لوگوں کو غیر مسیحی کہہ دوں, یہ محض بیان واقعہ ہے. اس میں میں جو کچھ وہ مان رہے ہیں اس کا اظہار کر رہا ہوں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جس وقت کوئی شخص اپنا عقیدہ اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ تمہاری بات میں فلاں چیز کفر ہے, چونکہ تمہارے فلاں عمل میں فلاں چیز شرک ہے, تو اس وجہ سے تم کافر اور مشرک ہو, تو یہ حقیقت میں میں اس کی اپنی تاویل کو چیلنج کر رہا ہوں. مجھے بات کی حد تک تو اس کا حق تھا کہ میں یہ بتاتا کہ نہیں, میرے نزدیک فلاں اور فلاں دلیل کی وجہ سے یہ چیز شرک ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, اور جس چیز کو میں شرک کہہ رہا ہوں اس کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں, جس کو میں کفر کہہ رہا ہوں اس کو کفر ماننے کے لیے تیار نہیں. تو مجھ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ میں اس پر حکم لگاؤں اور جو میری رائے ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ سنا دوں. یہ وہ چیز ہے کہ جو فتنے کا باعث بنتی ہے, اور یہ بڑا فتنہ کب بن جاتی ہے, یہ اس وقت بڑا فتنہ بن جاتی ہے کہ محض بات یہاں نہیں رکتی. ہماری جو فقہ ہے, یعنی ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ قانون یا شریعت کی ایک ٹریڈیشن ہے جس کو فقہ کی ٹریڈیشن سے یا فقہی روایت سے تعبیر کیا جاتا ہے, اس میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو آدمی ارتداد اختیار کر لے گا, یعنی مسلمان تھا اب اس نے ایمان کو یا اسلام کو چھوڑ دیا, تو وہ اب مرتد ہے, اپوسٹسی اختیار کر لیا اس نے, تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو اب یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا معاملہ ہو گیا. یعنی پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم نے ایک فیصلہ سنایا اور گویا اس شخص کی اجتماعی حیثیت میں شناخت کا انکار کر دیا. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ عملاً اب اس کے بارے میں ایک قانون کا اطلاق بھی ہونے کے مواقع پیدا ہو گئے. اب لوگ فیصلہ کریں گے, کوئی کہے گا کہ یہ حق مجھے ہے, کوئی کہے گا یہ حق مجھے ہے. اگر کوئی ریاست ہوگی تو وہ اپنے حق کو استعمال کر لے گی. یہ وہ جگہ ہے جس کے بنا پر میں نے یہ بتایا ہے کہ کسی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا, مجھے بھی نہیں دیا, آپ کو بھی نہیں دیا, کسی عالم کو بھی نہیں دیا, کسی حکومت کو بھی نہیں دیا. یعنی لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ کیا ہیں, ہمیں اس دنیا میں ان کے اس اعلان کو ماننا ہے اور ان کے ساتھ تمام معاملات اسی بنیاد پر کرنے ہیں. البتہ اس اعلان کے ساتھ جب وہ اپنے کسی عقیدہ یا عمل کا اظہار کریں گے, اس پر ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ عقیدہ و عمل ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے. تو اس عقیدہ و عمل کو بتانا یہ علم کی دنیا کی گفتگو ہے, ان کے بارے میں کوئی حکم لگانا فیصلہ سنانا ہے, قاضی کا فیصلہ. اس کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے. یعنی صورتحال کیا ہے کہ بعض لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ بھی مت بتائیے کہ یہ کفر اور شرک ہے, ذرا حالانکہ اس کے بعد تو ہدایت کو واضح کرنے کا امکان ہی نہیں رہے گا. اور بعض اس دوسری انتہا پر کھڑے ہوئے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا یا ہماری رائے میں شرک اور کفر قرار پا گیا, تو اب ہم ان کو اسلام سے خارج قرار دیں گے, ان کے نکاح ختم کریں گے, ان پر فتویٰ لگائیں گے, اور اس کے بعد اصلاً تو یہ مرتد ہیں, ان کو مار دیا جانا چاہیے, بس اس وقت چونکہ طاقت نہیں ہے تو مؤخر کر رہے ہیں, پھر جو سمجھتا ہے کہ طاقت آ گئی ہے وہ اس کا نفاذ کر دیتا ہے. تو یہاں سے پھر وہ انتہا پسندی دہشت گردی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس میں بالکل وہ صحیح جگہ جس پر کھڑے ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا, نہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا ہے, نہ ان کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا ہے. ہماری جورسڈکشن کیا ہے, ہم کسی عقیدے اور کسی عمل کے بارے میں اپنی تحقیق بتا دیں اور بس, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس میں جو کچھ قرآن مجید میں موجود ہے, جو کچھ حدیثوں میں موجود ہے, سب کو دیکھ لیجئے, کسی جگہ پر اس کا حق مجھے یا آپ کو یا کسی حکومت ریاست اجتماعیت کو نہیں دیا گیا, کسی روایت میں بھی نہیں. روایات میں جو یہ چند روایتیں منتخب کی گئی ہیں اور یہی صحیح روایتیں اس باب میں, یہ آپ سن لیجئے, ان سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس شدت کے ساتھ اس سے روک رہے ہیں. میں نے یہ روایت آپ کے ساتھ سامنے پڑھی، آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر یا فرمایا کسی بندہ مومن پر کفر کی تہمت لگائی، یعنی آپ نے کسی عقیدے کو بیان کیا، کیجئے یہ دعوت کا مقام ہے، آدمی پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بندہ مومن کہتا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ یہ اعلان کرے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ اسے چیلنج کریں، آپ نے تہمت لگا دی۔ فرمایا اسے کوئی معمولی بات نہ سمجھو، اسے کھیل تماشا نہ سمجھو، یہ ایسے ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر لیا۔ اور جس نے اس پر لعنت کی، اس پر بھی بحثیں ہوتی رہتی ہیں، فلاں پر لعنت کریں گے، فلاں پر لعنت کریں گے، لعنت کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ کہنا کہ یہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، تو یہ حقیقت میں اس کی آخرت کا فیصلہ ہے، لعنت کسی انسان کی آخرت کا فیصلہ ہے۔ فرمایا اس نے بھی گویا اسے قتل کر دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی تکفیر، یعنی کسی مسلمان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ دیکھیے یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اس کا کام ہے وہ بتائے وہ کیا ہے۔ کسی مسلمان کی تکفیر کوئی امر مباح نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس پر یہ تہمت لگا دے، بلکہ ایسی سنگین بات ہے کہ گویا اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تشبیہ اس لحاظ سے ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کسی کو کافر یا ملعون قرار دینا در حقیقت اس کی حیثیت عرفی کو ختم کر دینا ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے جو کسی مسلمان کے بارے میں کہی جا سکے۔ دوسرے لفظوں میں یہ گویا اس کی شخصیت کا قتل ہے، یعنی آپ نے آدمی کو تو نہیں مارا ابھی، لیکن اس کی شخصیت کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ان کے حالات سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور اپنے مسلمان ہونے پر اصرار کرتا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کافر کہے یا قیامت میں خدا کی رحمت سے محروم قرار دے۔ دنیا میں ہر شخص اپنے اقرار ہی کی بنا پر مسلم، غیر مسلم یا کافر سمجھا جائے گا، وہ جو کہتا ہے دنیا میں اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی دوسرے کو نہیں دیا، نہ کسی فرد کو، نہ دین کے کسی عالم کو، اور نہ کسی ریاست کو کہ وہ اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دے۔ اس باب کے تمام معاملات میں آخری اور فیصلہ کن چیز اس کا اپنا اقرار ہے، لہذا کسی کو بھی اس پر کوئی حکم لگانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو لعنت ہے اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے، یعنی اس کو خدا کی رحمت سے محروم قرار دیا۔ عربی زبان میں لعنت کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اس کا پس منظر واضح کیا۔ یہ باب ابھی زیر بحث رہے گا، اس میں کچھ دوسری روایتیں بھی ہیں، اور پھر اس کے تمام پہلوؤں کو میں کوشش کروں گا کہ آپ پر واضح کر دوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔میں آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو اس روایت سے متعلق دو ضمنی سوالات ہیں۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ دو ایسے مسئلے ہیں جہاں پر سماج کو یا عدالت کو کسی شخص کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر روایت میں آتا ہے کہ کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، تو اب اگر کوئی وارث وسیع اپنے وراثت کے حق کے لیے عدالت میں جاتا ہے تو عدالت کو یہ فیصلہ دینا پڑے گا کہ تم کافر ہو اور اس لیے تمہیں تمہارے والد کی وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ پیش کی جاتی ہے کہ اگر کسی خاتون نے عدالت میں جا کر یہ شکایت کی کہ میرا نکاح فسخ کر دیا جائے کیونکہ میرا شوہر اب مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گیا ہے، تو اب عدالت بھی اس کی تکفیر کا فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد پھر نکاح کو فسخ کیا جائے گا، تو ان دو صورتوں کے اندر کیا ہوگا؟
پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم پر اتمام حجت کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب یہ پوری قوم کافر قوم ہے، اس لیے اس پر اللہ کی سزا کا نفاذ ہوگا۔ اس مرحلے پر یہ کہا گیا کہ اب یہ کافر کسی مسلمان کے وارث نہیں ہوگا، تو اس کا آج کی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید میں جو میراث کا قانون بیان ہوا ہے وہ علی الاطلاق ہے۔ اس وقت کی صورتحال میں اللہ نے یہ فیصلہ سنایا، اور وہ فیصلہ ہر لحاظ سے سنایا گیا تھا۔ یعنی ان کی تکفیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، اس تکفیر کے لحاظ سے مسلمانوں کو ان سے قطع تعلقات کا حکم بھی دے دیا گیا، میراث کے اور نکاح و طلاق کے معاملات بھی ختم کرا دیے گئے، اور آخر میں ان کے بارے میں اللہ کے اس قانون کا نفاذ بھی ہوا کہ اب انہیں دو میں سے ایک سزا دی جائے گی، یعنی یا وہ موت کے حوالے کر دیے جائیں گے یا غلامی کی سطح پر محکوم بنا لیے جائیں گے، حتیٰ یوت الجزیہ تن یدن وہم ساگرون۔ تو یہ خدا کے قرار دادہ کافروں کے معاملے میں حدیث ہے، اس کا کوئی تعلق اس زمانے سے نہیں ہے۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ خدا تو فیصلہ کرتا ہے، یعنی یہ فیصلہ وہ دنیا میں بھی کرتا ہے، رسولوں کی موجودگی میں دنیا میں کرتا ہے، اور قیامت میں تو کرے گا ہی ہر ایک کے بارے میں، میرا یا آپ کا کام نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جب سوال کیا جاتا ہے کسی خاتون کے بارے میں یا کسی مرد کے بارے میں بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی عورت نے اسلام چھوڑ دیا، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اقرار کر لیا اس بات کا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا؟ اگر اس نے اقرار کر لیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یعنی پھر تو آپ پہلے بھی اس کے اقرار کو مان رہے تھے، اب بھی اس کے اقرار کو مان لیجیے، یعنی آپ بلائیں گے، پوچھیں گے، اس نے کہا میں نے اسلام چھوڑ دیا، تو اس میں تو کسی کی تکفیر کا سوال ہی نہیں، ایک آدمی نے خود اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اب مسلمان نہیں رہا، تو فیصلہ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بیوی یہ کہتی ہے کہ اس کے فلاں عقیدے، اس کے فلاں نظریے کو میں کفر سمجھتی ہوں، ایسا ہی ہوگا نا، یا شوہر یہ کہتا ہے کہ بیگم صاحبہ نے جو نقطۂ نظر اختیار کر لیا یہ کفر ہے، تو اس میں آپ کو فیصلہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک شوہر آ کے صرف اتنی بات کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں فلاں فلاں پہلو سے مطمئن نہیں رہا، یہ بتائے بھی نہیں کہ اس کے لیے کیا دلائل ہے، تو اس کو طلاق کا حق حاصل، آپ کے پاس مقدمہ کیوں آئے گا؟ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے فیصلے کو نافذ کر دیں۔ اگر ایک بیوی یا ایک خاتون آ کے رسول اللہ کی خدمت میں یہ کہتی ہے کہ یہ آدمی مجھے اس کی صورت پسند نہیں ہے، آپ علیحدگی کر دیتے ہیں، کہتی ہے کہ میں اس کے ایمان و اخلاق عقیدے پر مطمئن نہیں رہی، میں کہتا ہوں اس سے نیچے آ جائیے، یعنی ہمارے ہاں بہت سے گروہ اور فرقے ہیں۔ ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ دیکھیے میں فلاں نقطۂ نظر کو درست سمجھتی ہوں، ان صاحب کا نقطۂ نظر تبدیل ہو گیا، ہمارے یہاں نا فلاں وہابی ہو گیا مثال کے طور پر، تو اس بنیاد پر کہتی ہے کہ میں علیحدگی چاہتی ہوں، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے، سمجھائیں گے بجھائیں گے، اس کے بعد آپ علیحدگی کا حکم جاری کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ دونوں مسئلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یعنی اس میں پھر وہی چیز ہے کہ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، یہ فیصلہ انہیں لوگوں کو کرنا ہے، جب وہ فیصلہ کر لیں گے اس فیصلے کو آپ کو نافذ کر دینا ہے، ان کو ڈگری پکڑا دینی ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے حکم لگائیں۔
اصل آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں معروف سائنسدان سٹیفن ہاکنگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں فیس بک پہ بالخصوص جس وقت کوئی غیر مسلم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے رخصت ہوتے ہی ایک بحث کا آغاز ہو جاتا ہے، بعض مسلمان ان کو ان کی خدمات کے عوض جنت میں داخل کر دیتے ہیں، بعض وہاں جنت کے دروازوں پہ داروغہ بن کے کھڑے ہو کے ان کو روک لیتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ جس وقت کوئی غیر مسلم، اور اس طرح کا غیر مسلم جس کی بڑی خدمات ہوں، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو، ایک بندہ مومن کو رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟
اس نے جو عقیدہ اپنایا، جو نقطہ نظر اختیار کیا، وہ علانیہ تھا، وہ اسٹیفن ہاکنگ ہو، وہ آئنسٹائن ہو، وہ اس سے پہلے نیوٹن ہو، کوئی بھی ہو، تو ان کی زندگی میں یہ حضرات کیا کر رہے تھے؟ یعنی اگر کوئی بہت زیادہ زحمت کرنا تھی تو جا کے دعوت پہنچاتے، اللہ کا دین واضح کرتے، کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ان کو قریب لے آئیں، تو یہ زندگی میں کرنے کا کام تھا۔ تو اگر آپ کو توفیق ہے تو کیجیے جا کے، اس وقت بھی بہت سے لوگ زندہ ہیں اور وہ اپنے الہاد کا اعلان کر رہے ہیں، وہ اپنی مسیحیت کا اعلان کر رہے ہیں، وہ اپنے کسی اور مذہب کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اس وقت ہندوؤں میں کیسے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، میں بتا سکتا ہوں کہ مسیحیوں میں کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت کے بڑے سائنسدانوں میں کون اپنے الہاد کا بھی اعلان کرتے رہتے ہیں۔ تو جائیے ان کو خدا کا پیغام پہنچائیے، دعوت پہنچائیے۔ جس وقت کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ اب بحث بند ہو، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے اچھے کارناموں کو دنیا کے سامنے رکھیں۔ اس نے اگر دنیا میں کوئی خدمت انجام دی ہے، وہ کسی علم میں ہو سکتی ہے، کسی فن میں ہو سکتی ہے، شکر گزار ہوں، لوگوں کو اس سے تعارف کرائیں، اس لیے کہ بہت سے علوم و فنون ہیں جو دنیا میں اس وقت پیدا ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، جن کا کفر و ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کتنی ایجادات ہیں جو آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں، کتنے حقائق ہیں جنہوں نے آپ کے لیے علم کے دروازے کھول دیے ہیں. یہ کام وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو الہاد کے علم پر لا رہے ہیں، یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں جو مسیحی ہیں، یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں جو ہندو ہیں. تو آپ ان کی چیزیں استعمال کریں گے، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے، زندگی کے بہت سے مراحل میں ان کی مدد آپ کو حاصل ہوگی، اس کے لیے شکر ادا کیجیے. رہ گئی یہ بات کہ ان کا فیصلہ کیا ہونا ہے، تو میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ نہ میرا یہ کام ہے کہ میں جو کچھ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات ان کے بارے میں کہوں. وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے تھے، میرے نزدیک وہ مسیحی. وہ اپنے آپ کو ملحد کہتے تھے، میرے نزدیک وہ ملحد ہے. وہ اپنے آپ کو خدا کا ماننے والا کہتے تھے، الحمدللہ. وہ اپنے آپ کو خدا کا ماننے والا نہیں کہتے تھے، تو یہ ان کا اعلان ہے. میرا یہ کام نہیں کہ میں اس کے اوپر کوئی بات کروں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکالنے کی ذمہ داری مجھے دی نہیں گئی، نہ جنت کا نتیجہ نہ جہنم کا نتیجہ، یہ معاملہ خدا کے سپرد ہے. تو مجھے محدود رہنا چاہیے ان چیزوں تک جو میری جورسڈکشن میں، اور انہی پر گفتگو بھی کرنی چاہیے. قیامت میں کیا معاملہ ہونا ہے، اللہ کیا معاملہ کرے گا، اس نے جو علم میری فطرت میں دیا تھا وہ کتنا میرے اوپر واضح تھا اور کتنا عذر بن جائے گا، اس نے جو پیغمبروں کے ذریعے سے پیغام پہنچایا وہ کتنا مجھ پر واضح ہوا اور کہاں میں کوئی عذر پیش کر سکوں گا، یہ فیصلہ کرنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے حکم لگانے میں میرا حق نہیں ہے. تو اپنے آپ کو محدود رکھیے اسی دنیا تک. اس میں ہم انسانوں سے کام لیتے ہیں، ہم ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کتنی ایجادات ہیں جنہوں نے آج آپریشنز کو کتنا آسان کر دیا، بیماریوں کے علاج میں کیا کیا خدمات ہیں، کیا یہ مذہب کی بنیاد پر کی گئی ہیں؟ تو ان کے لیے شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے.
اب سر، جب بھی شکر گزاری انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اس شکر گزاری سے یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ اتنے انسانیت کے خیر خواہ تھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا تو کم سے کم کی جا سکتی ہے نا ہم ان کا. اور تو کیا ایسے حضرات کے لیے مغفرت کی دعا میں کوئی چیز مانے ہیں؟
وہ دعا کیجیے جو اصل میں اس طرح کی صورتحال میں کرنی چاہیے. آپ کے علم میں وہ سب کچھ ہے کسی شخص کے بارے میں کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچا مومن ہے، خدا کو ماننے والا ہے، آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کیجیے کہ اس کی مغفرت ہو. آپ کے علم میں ایسا نہیں ہے لیکن فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، تو وہ دعا کیجئے کہ جو دعا آپ کو کرنی چاہیے کہ پروردگار، یہ تیرا بندہ ہے، تیری بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے، اب اس کے بعد تجھے فیصلہ کرنا ہے. ہم تجھ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ اس کا کوئی عذر ہے تو اس کو قبول فرما. یہ دعا جو ہے یہ سیدنا مسیح نے کی ہے، اور آپ دیکھیے کہ سورہ مائدہ کے آخر میں کہ تیرے بندے تجھے فیصلہ کرنا ہے. یہ دعا کرنی چاہیے، یعنی نہ آپ کو سفارش کی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے نہ حکم لگانے کی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے. تو میں تو خود اپنے والد کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں، جب بھی کبھی ان کی قبر پر جاتا رہا ہوں یہی دعا کرتا رہا ہوں کہ پروردگار، میں چونکہ جانتا ہوں کہ فلاں اور فلاں معاملات ایسے تھے جو تیرے دین میں بالکل واضح ہیں کہ اس طرح نہیں ہونے چاہیے تھے، تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کے اخلاص کو، انہوں نے جو محنت کی، اپنے نقطۂ نظر کے لحاظ سے جو زندگی بسر کی، ان کا کوئی عذر ہے تو اسے قبول فرما لے. یہی دعا ہمیں ہر ایک کے لیے کرنی چاہیے، یہ خیر خائی کی دعا ہے. باقی وہ عذر کیا ہوگا، قبول ہوگا نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ کرنا میرا یا آپ کا کام نہیں.
پیغام صاحب، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ عہد الست کے بعد عالمی طور پر ہر فرد پر خدا کے وجود کے حوالے سے اتمام حجت ہو چکا ہے؟ اب اگر وہ نہیں مانتا تو یہ اصل میں اس نے ایک جانتی بوجھتی حقیقت کا انکار کیا.
عہد الست اتمام حجت کا اہتمام ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ارسال رسل یا بعثت انبیاء اتمام حجت کا اہتمام ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی پیغمبر کے آنے کے بعد یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. کوئی آدمی عہد الست کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا کی ربوبیت کے بارے میں علم مجھ تک نہیں پہنچا یا اس کی توحید کے بارے میں. اب یہ علم پہنچ گیا، یہ علم یقین بنا، یہ تبیین کے درجے پر آ گیا، اس میں وہ وضو ہو گیا کہ میں اس کو قبول نہ کرنے کے لیے اب کوئی عذر نہیں رکھتا، یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. پھر تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچ گئی ہے، تو اس لیے سب کے سب لوگ اب عذر کھو بیٹھے ہیں. تو کسی چیز کا اہتمام کرنا اور چیز ہے. وہ اہتمام کیا کرتا ہے؟ وہ چیز کو آپ کے علم کی رسائی میں لے آتا ہے. وہاں کیا چیز زیر بحث ہے؟ سورہ اعراف میں وہاں یہ چیز زیر بحث ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کسی پیغمبر نے تو آ کے ہم کو خبردار نہیں کیا. فرمایا وہ خبردار کرنے کا کام تو میں کر چکا ہوں، وہ تو تمہارے اندر موجود ہے، اب اس کے بارے میں بتاؤ اسے قبول کیوں نہیں کیا تھا. یہاں آزار زیر بحث آتے ہیں، اور عذر وہ بھی پیش کر سکتا ہے، عذر یہ بھی پیش کر سکتے ہیں، اس کا انکار کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں.
آپ سب ایک بڑے صاحب علم عالم نے پچھلے دنوں اپنی گفتگو میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس وقت خدا کا انکار کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ عذر اس لیے قبول ہو جائے کہ جو اہل مذہب ہیں اصل میں ان کے نظریات کے رد عمل میں وہ اللہ یا خدا کے انکار کے اوپر چلے گئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟
یہ ہزار میں سے ایک بڑا عذر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اتمام حجت کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کے رستے میں ہم کھڑے ہیں. کیونکہ کسی آدمی کے پاس قرآن مجید براہ راست تو نہیں پہنچتا، اور آپ نے دیکھا کبھی براہ راست کبھی پہنچ جاتا ہے نا تو وہ اپنا کام کر دیتا ہے. رستے میں ہم کھڑے، یعنی وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو کسی آدمی کو جب قرآن مجید کی طرف توجہ ہوتی ہے تو اس کو ہمارے چہرے بھی نظر آتے ہیں، ہمارا کردار بھی نظر آتا ہے، ہماری سیرت بھی نظر آتی ہے، مذہب کو جس پس سطح پر ہم پیش کر رہے ہیں وہ چیز بھی. تو ایک بڑی عقل کا آدمی، بڑے علم کا آدمی، بڑے دماغ کا آدمی تو بعض اوقات ہماری اس پست فکری کو دیکھ کر ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی جو مظاہرے ہم روز پیش کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی عذر بن سکتی ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ لازماً عذر بن جائے گی، یہ جاننے کا میرے پاس کوئی ضرورت ذریعہ نہیں ہے، لیکن یہ اگر ان صاحب علم نے بات کہی ہے تو بالکل ٹھیک کہی ہے کہ آزار میں سے ایک عذر یہ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں یہ عذر بن جائے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید میرے اندر ڈال دی ہے، تو اس کا مطلب اس کا علم ڈال دیا ہے. اس علم کا ظہور اس دنیا میں ہوتا ہے، اس میں 15 رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب یہ کہا ہے کہ ماں کنا مذہبین حتیٰ نبسا رسولا، ہم جب تک کسی رسول کو مبوس نہ کر لیں عذاب نہیں دیتے، تو رسول تو آ گیا، اب رسول کو ماننے کے راستے میں رکاوٹیں موجود ہوتی ہیں. یعنی رسول نے آ کے اصل میں بات واضح کرنے کا کام کر دیا، مجھے پہنچنا ہے. چنانچہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں سورہ توبہ جہاں پر عذاب کا اعلان کیا گیا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ مینا حدم من المشرکین استجارک فاجر و حتی یسمع کلام اللہ، یعنی اگر کوئی ان مشرکین میں سے پناہ چاہے اور یہ کہے کہ مجھ تک تو بات نہیں پہنچی، تو یہ آزار ہے. اور آزار کی نفی اصل میں کسی اہتمام کے بیان سے بھی نہیں ہوتی، کسی اہتمام. یعنی یوں نہیں ہے کہ عہد الست کا علم دے کر آپ کو اندر سے مجبور کر دیا گیا ہے کہ آپ مانیں گے، یوں نہیں ہے. یہ علم دیا گیا آپ کو، اس علم کی قبولیت اور اس کے ظہور کی جگہ یہ دنیا ہے، وہ نہیں ہے. تو اس دنیا میں اس کے ظہور کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں.
اور یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ شرک کا جو گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب کہ بلا عذر اگر آپ نے شرک کیا ہوا ہے تو معاف نہیں ہوگا. اگر کوئی تاویل کی غلطی ہے، کوئی عذر ہے، تو وہاں بھی گنجائش ہوگی.
یعنی ہر جرم اسی وقت جرم بنتا ہے جب وہ جانتے بوجھتے کیا جائے. یعنی مجھے غلطی لگ گئی، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، میں اس کو توحید سمجھتا رہا، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قابل معافی جرم نہیں ہے.
اصل یہودی کیا رہتی دنیا کے لیے مغضوب علیہم ہیں، مدینہ کا عہد نبوی کا یہودی اور آج کا یہودی میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ اور اگر یہودی قوم بحیثیت قوم خدا کے عذاب کا شکار ہے تو کیا یہ خدا کی صفت انصاف کے خلاف نہیں؟
یہ بحیثیت قوم جو فیصلے ہیں وہ قومی جرائم پر ہوتے ہیں. اس وقت ہماری قوم کے لیے بھی کچھ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. ہماری قوم سے مراد پاکستانی قوم بھی ہے اور مسلمان قوم بھی ہے. تو یہ فیصلے تو مجھے بھی بھگتنے پڑتے ہیں، آپ کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں. اگر دنیا میں قومی حیثیت سے ہم کسی کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں تو فرد اس سے متاثر ہوتا ہے. ہمارے لیڈر فیصلے کرتے ہیں، وہ قرض لیتے ہیں، وہ معاشی پالیسیاں بناتے ہیں. پچھلے 30-35 سال میں انہوں نے گرد و پیش کے علاقوں میں جنگ چھیڑے رکھی ہے، تو اس کے نتائج میں بھی بھگت رہا ہوں، آپ بھی بھگت رہے ہیں، اس قوم کا بچہ بچہ بھگت رہا ہے. تو قومی جرائم کی سزا افراد کو بھی مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق کسی قوم کو عذاب سے دوچار کیا ہے تو وہ قومی حیثیت سے ہوگا. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی دینونت کی، جزا و سزا کی بیان کی ہے مثال سورہ 3 میں، تو وہاں کہہ دیا ہے کہ یہ تو قومی سوال ہے کہ سب اسفل سافلین میں گر گئے. یعنی اس میں تین کا ذکر کیا ہے نا، تین گروہوں کا. ایک وہ کہ جس کی پدا تین اور زیتون سے ہوئی، حضرت مسیح. ایک وہ جن کی پدا تور سینین سے ہوئی، یعنی یہود. اور ایک وہ جن کی پدا بلد امین سے ہوئی، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی امت. तो तीनों के बारे में ये बताया है कि इब्तदा नहायत शानदार थी, लेकिन हुआ क्या, सुम्मा रदलनाहु असफल साफिलीन, कौमी हैसियत से वो भी असफल साफिलीन में, वो भी, लेकिन हर एक गिरोह के अंदर इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, हर गिरोह में ऐसा कोई शख्स हो सकता है कि जो ईमान का सच्चा पैरो हो, जो सच्चा अमल करने वाला हो। और फरमाया कि उनके लिए, यानी इन गिरोहों के अंदर भी जिनके ऊपर खुदा का गज़ब हुआ है, जो असफल साफिलीन में चले गए हैं, इनके अंदर भी हर जगह ऐसे अहले ईमान होंगे कि फलहुम अजरुन गैर ममनून, जिनके लिए गैर मुनक़ति अजर है। ये है अल्लाह का कानून। कौमी सजाओं से तो आप कैसे निजात पा सकते हैं, यानी मैं इस कौम को छोड़ दूँ और कहीं और चला जाऊँ तो तभी है, वरना तो नहीं हो सकता ना। और दूसरी कौम भी कौन सी कबूल करेगी, क्योंकि कौम का फैसला तो असल में एक फैसला है जो खुदा की तरफ से हो गया है। मैं अपना बाप नहीं बदल सकता, अपनी माँ नहीं बदल सकता, अपनी कौम भी नहीं बदल सकता। तो इस वजह से जो मेरी कौम के बारे में मामला, ऐसे ही ख़ानदान है, एक बाप फैसला करता है, उसके नतीजे पूरे घर पर एक आफत आती है, घर के सारे अफराद को भुगतनी पड़ती है। तो इन दो को अलग अलग रखना चाहिए। ये दुनिया चूँकि इम्तहान के लिए बनाई गई है, तो यहाँ कौमी लिहाज से जो फैसले होते हैं वो अफराद पर भी आते हैं। इस दुनिया के इम्तहान का नतीजा फ़र्द के लिए आखरत में निकलना है, तो वहाँ पर फ़र्द फ़र्द के लिहाज से मामला होगा। और एक बदतरीन कौम का एक फ़र्द भी आला तरीन दर्जे पर हो सकता है, फायज हो जाए वहाँ जन्नत।
सूरह माईदा की आयत है जी, उसका तर्जुमा मैं करता हूँ। और याद करो जब ये बातें याद दिलाकर अल्लाह पूछेगा, ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि खुदा के सिवा तुम मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो। वर्ज करेगा, सुभान अल्लाह, ये किस तरह रवा था कि मैं वो बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं, अगर मैंने ये बात कही होती तो आपके इल्म में होती, इसलिए कि आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और आपके दिल की बातें मैं नहीं जानता। और फिर इसके बाद आगे कहा गया कि आप तमाम छुपी हुई बातों को जानते हैं। ये जो मुकालमा है, इसके बाद अल्लाह ताला ने जब सैयदना मसीह से कहा है कि आपकी कौम इस कीड़े का शिकार हो गई, तो इस पर एक साहिब इल्म ने सवाल पूछा है कि सूरह माईदा की जो आखिरी आयात में सैयदना मसीह का मुकालमा है अल्लाह ताला के साथ, तो क्या ये मुकालमा ये नहीं बताता कि ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो सैयदना मसीह के रफ़ आसमानी और आमद सानी के बीच में फौत हो गए थे। यानी इस मुकालमे से ये पहलू नहीं निकलता कि आपकी आमद सानी का कोई जिक्र यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि ये तो उस ग्रोह के बारे में बात हो रही है जो उनके रफ़ आसमानी और आमद सानी के बीच में गुमराही का शिकार हो गए।
जिस ग्रोह के बारे में बात हो रही है, इसमें जो सवाल किया गया वो हज़रत मसीह से है, और हज़रत मसीह ने अपनी बरात बयान की है। यानी उस गिरोह के बारे में खुदा ने क्या करना है वो तो वो फैसला करेगा। उन्होंने अपने आप को बरी करार दिया है, और बरात के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये है कि जब तक मैं इनके दरमियान था मैंने इनको तौहीद की दावत दी है। इस पर ये सवाल पैदा होता है कि मौका बरात में उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं तो अभी दोबारा इनको यही कुछ बता के आया। तो असल में जो सवाल है वो सवाल उनकी बरात से मुतल्लिक है। अफराद कौन है ये ज़ेरे बहस नहीं, यानी तो मुझे भी नहीं मालूम कौन से अफराद हैं। यानी क्या उनके ज़माने के लोग हैं, बाद के लोग हैं? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये सारी की सारी मसीही उम्मत है जिसके बारे में ये पूछा जा रहा है, यानी जो अपने आप को उनसे मंसूब करते हैं। तो इस वजह से वहाँ तो ज़ेरे बहस ये मसला ही नहीं। जो सवाल मैंने अपनी किताब मीज़ान में उठाया वो ये है कि वो जब बरात ज़ाहर कर रहे हैं, देखिए ना आप ज़रा रख के देखिए इसको इल्म व अकल की मीज़ान में, कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुमने इनसे कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो। वो जवाब में कहते हैं जब तक मैंने था मैंने ऐसा नहीं किया। उन्हें कहना चाहिए जब मैं दोबारा गया मैं तो फिर एक बार बता के आया। ये है असल में जिस वजह से मैंने ये सवाल उठाया है कि अगर ऐसा होता तो वो लाजमन ये बात भी कहते, अकल कहती है कि उन्हें कहनी चाहिए थी। वो अपनी बरात के लिए बात कर रहे हैं, वरना अगर दरमियान के लोगों के लिए बात कर रहे हैं तो पहली बात मैंने कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो जुमला यहाँ शुरू हो जाना चाहिए था कि परवरदिगार ये दरमियान के लोग हैं, तू जाने तेरा पर, तू तेरे तेरे बंदे जाने, मुझे तो मज़ा ही नहीं है इनका। उन्होंने बात यहाँ शुरू की, जब तक मैं इनके दरमियान में रहा मैंने इनको तौहीद की दावत दी है। ये जुमला तकादा करता है वो कहें जब मैं दोबारा गया तो मैंने फिर इनको तंबीह की। ये सवाल।
अच्छा, ये पीनल कोड पाकिस्तान का शिक 306 में कत्ले अमद नॉट लायबल टू किसास, इसमें ये शिक है कि व्हेन एन ऑफेंडर कॉजेस डेथ ऑफ हिज चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड हाउ लो सो एवर, तो ये कत्ले अमद में किसास लायबल नहीं होगा। तो ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये कोई दीन और शरीयत की हिदायत है कि बाप ने अगर बेटे को या दादा ने पोते को या बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया है तो इसमें फिर किसास नहीं लिया जाएगा जिस तरह के कानून में?
जी नहीं, ना ये कुरान की कोई हिदायत है, ना ये रिसालत मआब सल्लम का कोई फरमान है। ये असल में इस्तिंताज है अहवाल की रियायत के कायदे से। यानी जब आप किसी मुजरम को सज़ा देते हैं तो इंतहाई सज़ा उसी वक्त दी जाती है जब जुर्म अपनी नौयत के लिहाज से और मुजरम अपने हालात के लिहाज से किसी रियायत का मुस्तक ना हो। तो आम तौर पर यह समझा गया हमारी कानूनी रवायत में, कानूनी रवायत ना कि हमारा मज़हब या हमारा दीन, हमारी कानूनी रवायत में आम तौर पर यह समझा गया है कि किसी बाप से ये तवक्को नहीं हो सकती कि उसने बगैर किसी बड़े सबब के अपने बेटे को कत्ल कर दिया, और किसी दादा से ये तवक्को नहीं हो सकती कि उसने बगैर किसी गैर मामूली सूरत हाल के अपने पोते को कत्ल कर दिया हो। तो इस वजह से ये जो उनका ताल्लुक़ है ये गैर मामूली सूरत हाल का करीना पैदा करता है, तो उनके ऊपर फिर आखिरी सज़ा का इतलाक नहीं होना चाहिए। तो कानूनी इस्तदलाल है, मेरे नज़दीक इसको इस तरह सख्त भी नहीं होना चाहिए था, इसको उसी उसूल पर रहना चाहिए था कि जब आप किसी मुजरिम को सज़ा देते हैं, और इसी वजह से सज़ाएँ हमेशा यूँ बयान की जाती हैं कि आपने फलां जुर्म का इरतकाब किया है, इसकी सज़ा 300 रुपए से लेकर 5,000 जुर्माने तक है। आपने तौहीन अदालत का इरतकाब किया है, इसकी सज़ा 1 माह से लेकर या चंद सेकंड से लेकर, जैसे कि हमारे यहाँ दी भी गई, ये 6 महीने तक है। तो ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जुर्म अपनी नौयत और मुजरम अपने अहवाल के लिहाज से यकसा नहीं होते। तो इस वजह से अहवाल की रियायत के तहत बाज़ सूरतें हो सकती हैं कि हम बाप को सज़ा ना दें, इंतहाई सज़ा मेरी मुराद है, हम दादा को सज़ा ना दें, लेकिन ये अहवाल की रियायत है। अलल इतलाक उनको मुस्तस्ना करार देना, ये तो लाइसेंस देना उनके हाथ में मार दिया करो।
बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह आपके वक्त का।
बहुत शुक्रिया।